This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
صبر جو ہے اس کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی اور اپنے اندر اتارنے کی محنت کی کوشش کی مجاہدوں کی دعا کی ضرورت ہے. صبر عن الطاعات میں ہوتا ہے اور صبر عن المعصیہ میں ہوتا ہے اور صبر عن المشقہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کے لیے انسان کے اندر ایک قوت ہونی چاہیے صبر. اگر جتنی زیادہ قوت صبر ہمارے اندر ہوگی اتنی زیادہ ہم اللہ کی ربوبیت کی حقیقت اپنے اندر اتار پائیں گے. اگر صبر کی کیفیت میں کمی ہے تو ہم عبادت اور اطاعت یہ ہم نہیں کر پائیں گے. بہت جلدی تھک جائیں گے, بہت جلدی اکتا جائیں گے, دیر ہی لگ جاؤں گا. دوسرے گناہوں سے اپنے کو روکنا, ہر قسم کے گناہ, ہر قسم کے گناہوں سے اپنے کو روکنا, بدگمانی سے روکنا, غیبت سے روکنا, حسد سے روکنا, علم و تکبر سے روکنا, خود پسندی سے روکنا, اپنی رائے ہی کو پسند کرنا, اعجاب کلی ذی رأی برأیہ, دوسرے کی رائے کو پسند نہ کرنا, ظاہری گناہوں سے بھی بچنا اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا, اس یہ صبر کے بغیر ہو نہیں سکتی. انسان کے اندر اس کا نفس ایک طاقتور دائرہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھینچ لیتا ہے گناہ کی طرف. جب تک اس گناہ کی طرف کھینچنے والے جاہل کے مقابلے میں زیادہ بڑی طاقت انسان کے اندر روکنے والی نہیں, تو انسان مبتلا ہوتا رہے گا, دن رات ہوتا رہے گا. پھر سب آئے مشقہ, جو تکلیفیں آتی ہیں, مشقتیں آتی ہیں, ہر طرح کی تکلیفیں, ذہنی تکلیفیں بھی, بدنی تکلیفیں بھی, نفسیاتی تکلیفیں بھی, مال کا نقصان, اور کوئی صدمہ, کوئی غم, کوئی پریشانی, اپنوں کی طرف سے زیادتیاں, غیروں کی طرف سے زیادتیاں, یہ اس دنیا میں ہوتا ہے, یہ اس دنیا کا خاصہ ہے. خاص طور پر لوگ جو وراثت نبوت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں چل رہے ہیں انہیں عوام کو بہت زیادہ سخت ضرورت ہے صفت صبر اور اس جیسی صفات حاصل کرنے کی. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے عجیب مختلف مراحل سے گزرے. جب بالکل آخر میں ان کے بھائیوں نے اچانک یہ دیکھا کہ اپنے جس بھائی کو اپنے خون میں پھینک دیا تھا وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے, حیران رہ گئے. اری نکل یوسف کیونکہ یقین ہی نہیں آ رہا سب کو اپنی آنکھوں پر. انہوں نے جواب دیا یوسف کو بہت رہا ہے إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. پوری زندگی کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا کہ دو صفتیں ہیں, دو چیزیں ہیں, تقوا اور صبر. کسی کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو گئیں تو اس کو عروج سے, ترقی سے, مقبولیت سے, محبوبیت سے اور جنت سے, مغفرت سے کوئی لوگ نہیں سکتے. حضرات کو بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں, حالانکہ میری حیثیت یہ ہے آپ ایک سے ایک علماء ربانی ہی موجود ہیں, لیکن تو ہمارے یہاں رواج ہے مہمان در سے آتے ہیں تو وہ کچھ عرض کرتے ہیں, آپ مہمان بن کر جاتے ہیں تو آپ فیض پہنچاتے ہیں. اس وقت حقیقت اسلام, حقیقت ایمان اور حقیقت احسان امت کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور ان تینوں کی حقیقتوں کو پیش کرنے کی ذمہ داری, اصل ذمہ داری ان پر ہے جو قال اللہ اور قال رسول کی مشغولیت ہے, جو علماء بڑی خطرناک محترم شان نازک ذمہ داری ہے ہمارے آپ کے لیے. ہمیں جلد ہی اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے, اپنی ترقی کی کوشش ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ امت کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح و تربیت کی کوشش فکر ہم کو زیادہ کرنا چاہیے. ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے, ہم میں سے کچھ سب کے بارے میں تو کس نہیں کہہ سکتا کہ ہم چھوٹا بننے سے پہلے بڑے بن جاتے ہیں, اور چھوٹے بننے سے پہلے جو بڑا بنے گا وہ فتنہ بندر رہے گا, اس کا نقصان امت کو فائدے سے بہت زیادہ پہنچے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عظیم شاگرد امام ابو یوسف کو ایک خط لکھا, اکثر آپ نے پڑھا ہوگا, عجیب خط ہے. اس میں ایک جملہ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی لکھا کہ یعقوب, ان کے چونکہ نام یعقوب تھا, کہ تم انگور بننے سے پہلے منقع بننے کی کوشش مت کرو. عجیب جملہ ہے. اسلام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو پڑھ کر دل میں نہیں اتر سکتا, سن کر بھی نہیں اتر سکتا, اس ساتھ رہ کر اسلام کو دیکھ کر ہی اتر سکتا. اسی لیے ایک ہمیشہ سلف کا رواج رہا ہے کہ وہ پڑھنے اور سننے پر اکتفا نہیں کرتے, وہ تلاش کرتے تھے کسی ایسے اللہ کے بندے کو جس کے ساتھ رہ کر وہ اسلام کو دیکھے, کیونکہ اسلام ایک زندہ حقیقت ہے, نظریات اور افکار کا نام نہیں ہے. ڈھونڈتے تھے وہ اور بعض وقت تو بہت لمبی تلاش کے بعد ان کو کوئی ایسا بندہ ملتا تھا جس کے ساتھ وہ جن رات رہ کر اسلام سیکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے اس بندے کو کہ وہ بندہ کیسے مسکراتا ہے, کیسے بولتا ہے, کیسے آنے والوں سے ملتا ہے, اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو کتنا اپنا محسن سمجھتا ہے, بدگمان نہیں ہوتا. جو لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں ان کو وہ اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتا ہے, اکرام کرتا ہے, عزت کرتا ہے, دعائیں دیتا ہے. کیا سلوک کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, اہل حاجت کے ساتھ, کس حالات میں کون سے عمل کو زیادہ مقدم سمجھتا ہے. یہ سب جب تک قریب سے کسی عالم ربانی کے ساتھ انسان ایک لمبی مدت نہیں گزارتا, واللہ میری نام کس رائے میں تو آدمی اسلام کو سمجھ نہیں سکتا. میں لفظ سیدھا بول رہا ہوں اسلام, انہ جبریل واتاکم یعلمکم دینکم. حدیث جبریل میں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول نے جب صحابہ کو بتایا کہ یہ کون شخص تھا, وہ یہ نہیں کہا کہ یہ تم کو تصور سکھانے آئے تھے, یہ تم کو دین سکھانے آئے تھے. اس وقت جتنی ضرورت ہے صالح ربانی علماء, اس سے پہلے اتنی تعداد میں صالح علماء ربانی کی شاید اتنی ضرورت نہ رہی. اب تو بس جو حال ہے معاشرے کا, پوری دنیا کا, دنیا کا قصور کیا ہے جب دنیا دیکھ ہی نہیں پا رہی ہے اسلام کو, ہم مسلمان زیادہ ہیں, دنیا نہیں دیکھ پا رہی ہے. بولے اسلام میں اتنی کشش ہے, اتنا اٹریکشن ہے, اتنا حسن ہے کہ اسلام کو واقعی کوئی دیکھ لے اور پھر اس کا دل اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے, یہ شاید ممکن ہی نہیں. الا من ختم اللہ تعالیٰ قلبہ, بار بار میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ناقص اقدار پر کہ جو موقع آپ حضرات کو اس وقت اس ملک میں ملا ہوا ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید دنیا میں اور کہیں ایسا موقع ابھی نہیں موجود رہا. باہر سے آنے والا اس کو بہت محسوس کرتا ہے, اس لیے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلائے ताकि इस मौके की कदर करें। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में, वो मुल्क जो मुस्लिम कहे जाते हैं, वहाँ भी आपको हर एक को इस्लाम के बारे में बात करने की इजाज़त है। आप अगर दाखिल हो मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में, और 10 लोग आपकी मोहब्बत में आकर लपक कर आपसे मुसाफा करने लगे, तो फौरन पुलिस आकर रोक देगी, दिल से टमकती और आप वॉच के अंदर आ जाते हैं कि ये कौन सा आदमी जिनसे लोग मुसाफा कर रहे हैं, और फिर पीछे लग जाते हैं कि ये कहाँ ठहरे हुए, जिनसे को लोग कौन से मिलने आते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त यह हालत है। हम अपने मुल्क इंडिया में ये समझते थे कि इस मुल्क में बहुत आज़ादी है, और बाहर के मुल्कों में जाकर अरब मुल्कों में कहते थे कि भाई हम जो आज़ादी इंडिया में हमको मिली हुई है बहुत, अब इंडिया की इसकी चाहत बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। अब तो स्टेशन पर कोई प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ता है तो गिरफ्तार कर लेते, उसको मारा जाता है, पब्लिक प्लेस में तुम नमाज नहीं पढ़ते, अजान देना ममनू हो रहा है, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद हो रहा है, हिजाब के साथ कोई बच्ची बाहर नहीं निकल सकती। जो अमन और इत्मीनान की कैफियत दुनिया में कहीं पर अगर मुसलमानों को नसीब हो, तो बस मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, इससे पहले कि ये नेमत छीने, अल्लाह के वास्ते इसकी कदर करो। कल मैं कल ये दिन का मैं आने में तुम मुतमाइन हूँ, यदि हारिस को हारा तो तुम बिल्कुल ये मकान सबका फर्ज बयान और दे रहा है। ताज़ा का हमला खुलीमा से खाओ की वजह मैं कांप रहा हूँ उस दिन से, जिस दिन से कहीं इस आयत का मिसाल ये मुल्क न बन जाए। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे कहूँ, ये बड़ों का मुकाम है, लेकिन अब दीन और नसीहा मेरे, मुझे डर लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ के हालात बदल जाए, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। अल्लाह करे मेरे एहसास बिल्कुल गलत हो, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे और आप भी मुझे माफ़ करे, कि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर खून की नदियाँ बनी, बहुत जल्दी मस्जिदें डिमोलिश की जाएंगी, आग लगाई जाएगी मस्जिदों में, मदरसों को फूंक दिया जाएगा। अल्लाह ने क्या क्या हो चुका है, मैं एक मजनून किस्म का आदमी हूँ, जो कुछ देखता हूँ अगर मैं सब बता दूँ तो आप मुझे धक्के मारेंगे और आपको उसका हक होगा। मैं अपने को जब्त नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सोच के बैठता हूँ कि नहीं कहूँगा, इसलिए मैं जानता हूँ अपनी हैसियत और आपने मेरे मुकाम, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। तफिर रू बिल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन मुबीन ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. क्या ये वक्त वसलत का है, क्या ये वक्त आपस के इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों का है, आप ये वक्त एक दूसरे पर फतवे लगाने का है? सब्र की बात आप और करें, हजरत मानवी रमतारे बयान संभाल और एक सब खड़ा होता है, कहता है चुप रहे पर तू काफिर है, काफिर मेरे फला बुजुर्ग ने तेरे ऊपर कुफर का फतवा दिया है। हजरत मानवी फरमाते हैं भाई आप भी गवाह रहिएगा और हाजिरी ने मजलिस भी, हमारे इस भाई ने मुझे बताया कि मैं कुफर का मुर्तकिब हूँ, मैं सबके सामने कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई ने ईमान लिया। यह है लम्बा सबर, यह है लम्बा सबर।
اسی لیے ان کو ائمت بنایا اللہ وجعلناهم ائمت یهدون بهم حجت الاسلام کا مقام ان کو یوں ہی ملتا ہے. ایک بر اعظم کو اس ملک بنانے سے روکنے کا شرف بلا وجہ مل گیا ہم. حضرت بلبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں ان کے خادم حضرت مولانا یحییٰ کی طرف سے جو شیخ العزیز حضرت مولانا زکریہ کے والد تھے, دونوں خدمت گزار تھے وہ حضرت منموہی تھے اور خطوط پڑھ کے سناتے ہیں اس لیے وہ نابینا ہو گئے تھے حضرت منموہی. تو بعض وقت ایسے آتے تھے روزانہ یا جو ان میں گالیاں ہوتی تھیں سب کو شک تکفیر ہوتی تھی تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب وہ سنا نہیں پاتے. اس کو خط بلند کر کے اس کا خط شروع کر دیتا. حضرت نموری صاحب کا ایک بصیرت تھی, ان لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. تو وہ فرماتے تھے کہ نہیں بولے یحییٰ صاحب وہ جو خط آپ نے رکھ دیا وہ پورا سنا ہے. تو وہ کہتے تھے حضرت یہ خط میں نہیں سنا پاؤں, اس میں گالیاں ہیں آپ کو پتہ کیا کیا لکھا گیا ہے. حضرت بنگولی میں مانتے تھے بھائی سب سے زیادہ ہے میرے یہی خط ہے, آپ کی پورا پڑھ کے سناؤ, ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی کسی غلطی کا ادراک ہو جائے تو میں رجوع کر لوں, آپ وہ خط سناؤ. اللہ کے واسطے اس ملک میں مسلم نوجوانوں پر خاص توجہ دی, یہ عملی مشورہ ہے یوتھ پر, لڑکوں اور لڑکیوں پر, کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں پر خاص توجہ دیجیے. شاید ابھی تک آپ کے ملک میں وہ بے پردگی, وہ بے حیائی, وہ اوریانیت شاید نہیں آئی ہے غالباً اللہ تعالیٰ, کیونکہ الحمد للہ آپ حضرات کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خصوصیات سے نوازا ہے. آپ کو جو پروفیشنل بھی ہوتا ہے اس میں اور کسی عالم میں فرق کرنا مشکل ہے. اس کا ڈریس, اس کی وضاحت, اس کی توازن, نہیں لگتا کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی لائر ہے, لگتا ہے یہ کسی مدرسے کا استاد ہے. یہ صورتحال دنیا میں اور جگہ نہیں ہے. ہم اپنے ملک کا رونا روتے ہیں اس بری طرح فحاشی اور خیالیت اور بے حیائی مسلم لڑکیوں میں اور عورتوں میں آ رہی ہے کہ شاید اگر آپ تفسیر سے واقف نہیں تو آپ کو سب نہیں. ابھی بہت غنیمت صورتحال ہے. میں بھی راستے میں محترم مولانا مفتی زبیر صاحب سے مذاکرہ کرتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ جو عشاء کے طور پر بڑھی ہیں قرآن میں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, عام طور پر مفسرین یا طلبہ قرآن وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اپنے کو بھول جانے کا کیا مطلب, اس لیے کہ انسان سب کو بھول جاتا ہے اپنی ذات کو نہیں بھولتا. ماں باپ کو بھول جاتا ہے لیکن اپنی ذات کو اس کو آخر وقت تک یاد رہتا ہے. حضرت والد صاحب نے مجھے جب پڑھائی آئے تو فرمایا تشریح لمبی بات ہے لیکن مختصر سنا چاہتا ہوں. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو سزا دیتا ہے, وہ یہ دیتا ہے کہ ان کی عقل چھین لیتا ہے, ان کی مت مانی جاتی ہے, ان کو اپنا بھرا برا بھرا سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو بڑا سخت بتا اس وقت حالات کیا ہیں, اسلام کا تقاضا یا مطالبہ ہم سے کیا ہے, کتنے خطرات بھی ہیں اور کتنے امکانات بھی ہیں, بہترین امکان ہوتا ہے. ہماری توجہ کدھر زیادہ ہونی چاہیے, کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے, ہماری طرز تخاطب یا تخاطب سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں سے کیا ہونا چاہیے. جو وطن کے برادران ہیں, غیر مسلم لوگ ہیں, ان سے ہمارا تعلق, انٹریکشن, گفتگو کتنی اور کیا ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوا کہ ہم نے ان سے کوئی گفتگو ہی نہ کی اور ہم اپنے ہی اندر صرف مشغول رہ گئے, تو کیا یہ شریعت و سنت کے تقاضے کے مطابق ہوگا؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں گے؟ ابھی بھی یہ صورت حال جو آپ کے ملک میں اللہ کے واسطے سے خبر ہے, الحمدللہ روزی کی تنگی وہ نہیں ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں ہے. لوگوں کے درمیان آپس میں نفرت اور بدگمانی, یعنی غیر مسلموں اور مسلمانوں کے بیچ میں جو نفرت, شدید نفرت, اسلاموفوبیا جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں جس حد تک پہنچ چکا ہے, شاید وہ کیسے کبھی آنی ہے؟ کیا خیال ہے بتائیے؟ ہو سکتا ہے میں غلط دیکھ رہا ہوں, میں تو چند دن کے لیے آیا ہوں, لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو گیا؟ آج نہیں ہے وہ نفرت, لیکن کیا آپ مجھے اطمینان دلا سکتے ہیں کہ کبھی اشارہ ہوا اسلاموفوبیا, وہ نفرت, وہ ریمیج کی کیفیت, وہ انتقام اور لوٹ مار کا جذبہ یہاں کبھی نہیں آئے گا؟ مجھے سوال کا جواب دیں, یہ یقین ہے کہ یہاں کبھی نہیں ہوگا؟ خطرے موجود ہیں. رنگون برما میں کیا ہوا, یوگانڈا میں کیا ہوا, فجی میں کیا ہوا, اور اب تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس وقت ایک مقامی غصے کی لہر اٹھتی تھی, اب تو وہ یونیورسل ہے, پوری طاقتیں انٹرنیشنل لگی ہوئی ہیں, چن چن کر ہر علاقے کے اندر نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں. خدا کے لیے سب جوڑ کر بیٹھیے آپس میں کہ بھائی اب ہم اپنے معاملات اور ترجیحات میں کیا تبدیلیاں کریں. اور خوب مل کر بات نہیں آئے گی کہ اگر ہمارا قلب پہ تزکیہ ہوا ہے, ہمارے نفس پہ تزکیہ ہوا ہے, ہمارے اندر اللہ سے سچی سچا تعلق, محبت اسلام سے محبت, تو پھر ہمارا انداز خوش ہوگا, کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا ہے. میں تو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بھائی یہ کتنی بات ہے کہ کسی بھی مسئلے میں مختلف حضرات کی مختلف رائے ہو سکتی ہے, یہ بالکل فطری ہے. لیکن رائے اگر مخلصین کے درمیان جن کی نفسانیت نہیں, تو رائے کا اختلاف آپس کے جھگڑوں کا سبب نہیں ہوتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمیں صرف لفظ اختلاف کو برداشت نہیں کرتے تھے, پسند نہیں کرتے, بالکل نہیں بنتے. اس کی جگہ پر ایک لفظ ملتا ہے متقدمین کی کتابوں میں, وہ ہے السعۃ, یعنی وسعت, توسع, گنجائش. امام احمد سے منقول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے مختلف آرا کے مذاکرے میں لفظ اختلاف بیان کیا. امام احمد نے کہا میں لفظ اختلاف بیان کر استعمال کرنا پسند نہیں کرتا, میں لفظ سعۃ پسند نہیں کرتا. یہ مسائل کہاں کے لیے ہے؟ ہم اپنے علاقوں کا نام لیتے ہیں. پھر سے میں گزارش کرتا ہوں, معافی مانگتے ہوئے, کہ اپنے بزرگوں کی بایوگرافی, ان کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھ چکے ہو تو پھر بھی پڑھیے اور بار بار پڑھیے. الگ الگ رائے کے لوگوں کی علماء کی ہمارے قبلی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین بن مدنی سختی سے یہ رائے رکھتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے اور انڈیا کا تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اور حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ نہیں بننا چاہیے. یہ دونوں اس وقت کے آفتاب و مہتاب اور دونوں کی بالکل الگ الگ رائے. اور مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی مجھ سے بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کا یہ تقسیم انڈیا کی ہونی چاہیے تھی یا نہیں, تو میں یہ جواب دیتا ہوں جو چیز ہو گئی اس کے بارے میں یہ پوچھنا کہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں یہ میں اتنا سمجھدار آدمی ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں اتنا نا سمجھ نہیں ہوں, لیکن میں اتنا سمجھدار ہوں. وہ تو ہو گئے بھائی, اب میرے آپ کے تقریر سے بدل دیں, لیکن ایک اور طریقے سے میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. اللہ کی کتاب تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہو, ایک نیا ملک اسلام کے نام پر بنے, تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے کہیے بندے کو تقسیم کے حق میں لگا دیا اور دوسرے کہیے بندے کو تقسیم کے خلاف لگا دیا, تاکہ جب وہ ملک بن جائے تو اس ملک کے اندر علماء اگر پورے اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کریں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ تم سب مولویوں نے تو مخالفت کی تھی, تم کو بولنے کا کوئی حق نہیں. تو وہاں بھی علماء جب جہد جاری رکھیں, اور دوسرے ملک میں جو انڈیا ہے وہاں بھی علماء جب مطالبہ کریں انصاف کا مسلمانوں کے ساتھ, ان کو ان کے حقوق دیے جائیں, تو وہ بھی گنجائش ہو اس مطالبے کے اور لڑائی کی, یہ نہ کہا جا سکے کہ تم سب نے تو اس ملک کا ساتھ دیا تھا جاؤ گا اب یہاں تمہاری لیے کچھ نہیں. اللہ کی حکمت ہمارا عجیب حال ہے. حضرت علی کو یہ کرنا چاہیے تھا, حضرت معاویہ کو یہ کرنا چاہیے تھا, مبارک ہو آپ اتنے بلند مقام پر پہنچے. جب کوئی بات کرتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ تو جنگ جمل و سکیم تو ہوں. تو ہم نے اپنے صحابہ سے صرف یہ سیکھنے کا ارادہ کیا ہے اور کچھ نہیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پورے یہودی طاقت نے مل کر لڑایا تھا, اور جب کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی سازش تھوڑے دن کے بعد سامنے آتی ہے, اس وقت نہیں آتی. آج بھی جو ہو رہا ہے دنیا میں کہیں بھی, وہ انڈیا میں ہو رہا ہو یا آپ کے ملک میں یا کہیں بھی, اس کے پیچھے کچھ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں. نظر کا شیطان وہ بہن وہ بہن نہیں قوت, شیطان لڑاتا ہے. چونکہ یہاں شیطان نے حالات دیکھے, دل نرم ہے لوگوں کے اور پوری گنجائش اس کی موجود ہے کہ اگر علماء اور صالحین کی توجہ مقامی قوموں کی ہدایت تربیت اصلاح دعوت کی طرف ہو گئی تو اس ملک کو اسلام کا مرکز بننے سے کوئی روک نہیں پائے گا. تو شیطان نے ہمیں ہی آپس میں لگا, اگر مزاج میں راسخ ہو جائے صبر اور تقوی کی صفات تو ان شاء اللہ صورت حال زیادہ بگڑ نہیں پائے. اپنے بزرگوں کی سمن حیات تفصیل سے پڑھتے رہے ہندی مزاج, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے, بہت سمجھنے کا موقع. اتنی محبت ہوتی تھی بزرگوں میں جن کی الگ الگ رائے ہوتی تھی, بالکل الگ رائے ہوتی. لیکن اس کے باوجود, رائے کے اختلاف کے باوجود شدید محبت پائی گئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے کہ الحمد للہ ایسے کچھ مندر دیکھے, پڑھا جو کچھ وہ تو بہت ہے, لیکن جو دیکھا وہ بھی اچھا لگتا ہے. نفس کی شرارت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں, مخاصمت پیدا ہوتی ہے, امت مختلف فرقوں میں یا حلقوں میں تبدیل ہوتی ہے. چند وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, یعنی اللہ کے رسول کو اندیشہ ڈر تھا کہ میرے نفس کا شر مجھے کہیں ہلاک کرے. حضور کو, یعنی ہمیں اطمینان تھی کہ ہمارا نفس ہم کو غلط راستے پر نہیں لے جائے گا, اور حضور کو اطمینان نہیں ہے. کیا کتنا لرستے رہنا چاہیے, کتنا ڈرتے رہنا چاہیے. حضور تکلم فرماتے تھے تو نصیحتیں ہوتی تھیں, خاموش رہتے تھے تو آپ مسلسل اپنے نفس کو جائزہ لے رہے. ہمیں یہ چیز نصیب ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہوتے تھے, مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے, اور بار بار آپ کی زبان سے ہم لوگ سنتے تھے کہتے تھے میں مجلس میں ایک مرتبہ نوٹ کرتا تھا, نقطے لگاتا تھا نقطے, تو کسی مجلس میں میں نے نہیں پایا کہ 70 مرتبہ سے کم آپ نے اللہ سے معافی مانگی. آپ قضائے حاجت کر کے, بشری ضرورت پوری کر کے, طہارت حاصل کر کے جب باہر نکلتے تھے, کوئی واش روم تو ہوتے ہی تھے, تو آپ کی زبان سے جملہ نکل رہا ہوتا تھا, غفران. میرے والد ماجد نے مجھے جب سورہ ترمذی پڑھائی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہانی کی معافی مانگتے تھے, آپ تو حالت حاصل کر کے آئے ہیں, قبول شطر المان. تو والد صاحب نے فرمایا کہ اصل میں حضور اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ وہ جگہ آپ کے ذکر کے لائق نہیں تھی, مگر میرا دل ہر وقت آپ کی یاد کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ کوشش کے باوجود میرا دل اس وقت بھی آپ کے ذکر سے رک نہیں سکا, بے ادبی ہو گئی, معاف کر دیجیے. یعنی آپ کثرت ذکر سے معافی مانگتے تھے اور ہم غفلت سے معافی مانگتے. یہ ذکر ہے, رحمت صالحین ہے, تزکیہ نفس ہے, مشائخ کی خدمت میں رہنا ہے, یہ کوئی ایک ڈیکوریشن چیز نہیں ہے, یہ اسلام کی بالکل بنیادی چیز ہے, اس کے بغیر آ ہی نہیں ہے. اور جب یہ نہیں ہوگا تو وہ سب ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ, خدا سے معلومات یہ ہے کہ اپنی زیادہ توجہ اپنی اصلاح پر, اپنے باطن پر. یہ نفس بڑا شریر ہے, بڑا خطرناک, بہت ہی خطرناک. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کہ اگر تم کو یہودیوں کو دیکھنا اور یہودیت سمجھنا تو علماء سو کو دیکھو. اور اگر تم کو نصرانیت کو سمجھنا تو تم بزرگوں کے صاحبزادگان اور مزارات اور قبروں کے مجاگری ان کو دیکھو. بہت معرفت کے جملے ہیں یہ. یہودیوں پر یہودی علماء یہودی ظاہری معاصی میں مبتلا قوم نہیں تھی. یہودی یہودیوں کی مصیبت علم کی کمی نہیں تھی. یہودیوں کا مسئلہ تھا آپس کا حسد, اندرونی خبائیں, تکبر, نحو اللہ واحباؤ, لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اگر یہ بات بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو زیادہ خطرناک معافی آ سکتے ہیں وہ ظاہری نہیں, وہ باطنی والا اخلاق ہمارے کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں, ہماری زبان کتنی میٹھی ہے, بڑوں کے ان سے ہمارا رویہ کیا ہے. ایک نوجوان طالب علم ہوتا ہے, عالم بنتا ہے, مدرس بنتا ہے, اب وہ اپنے بڑوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے, کبھی کو پرواہ نہیں کرتا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں, خارجیت کسی کو کہتی ہے, خوارج کسی کو کہتی ہے. خوارج کا مسئلہ عمل کی کمی نہیں تھی. اتنا ذکر شاید اس معاشرے میں کوئی نہیں کرتا ہوگا اتنا توجہ. آدھا درجے کا تقویٰ ہوتا تھا, مکروہات سے ہی بچے تھے, محرمات تو چھوڑ دیے. خوارج کا جو سب سے بڑا سردار تھا, جب صحابہ کرام کے باڑی حکم سے اس کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے تم میرے پورے بدن کو کاٹ ڈالو, میری زبان کو سب سے آخر میں کاٹنا تاکہ میں آخر تک اللہ کا ذکر کر سکوں. اور یہ وہ فرقہ ہے جس کے جہنمی ہونے کا اعلان اللہ کے رسول کر کے گئے. ان کی کیا مصیبت کی خبر تھی؟ یہ کچھ جوشیلے نوجوان تھے جنہوں نے طے کیا تھا کہ ان سب بزرگوں اور لوگوں سے کچھ نہیں پوچھنا, یہ سب واجب ہوتا ہے, ساری مصیبت انہیں کی ہے. حضرت علی کو بھی مارو, حضرت معاویہ کو بھی مارو, حضرت معاویہ تو بچ گئے. ایک ہی رات میں فجر کے وقت ایک ساتھ تینوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا ان جوشیلے انقلابی نوجوانوں نے. حضرت سجن علی وہ زخمی ہو گئے, حضرت معاویہ ان کے پیٹ میں شدید تکلیف ہو گئی, عین وقت پر فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتی اس لیے بچ گئے. اور سیدنا عمرو بن عاص اجلے صحابہ کرام, لیکن یہ نوجوان تھے نادان جوشیلے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ملکوں میں ہمارے غیر تربیت یافتہ نوجوان, وہ عجیب غریب قسم کی سوچ ان کی بن رہی ہے, اور ان کو سنبھالنا, ان کو ہینڈل کرنا, ان کو تربیت دینا, ان کو صحیح ان کے جوش کو صحیح چینلائز کرنا بہت زبردست ذمہ داری ہے ہماری. اور یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے, یہ خوارج ہوں یا معتزلہ, یہ ایسے فرقے نہیں ہیں جو پہلے پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے. یہ تسلسل کے ساتھ ہماری امت میں جاری ہے یہ فرقے. لیکن علماء میں بصیرت ہونی چاہیے, علماء کا علم عمیق ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ابرهم قلوبا واعمقهم تکلفا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. یہ صفات علماء علم میں بہت گہرائی ہے. آج تو ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے طلبا کی عبادت درست نہیں ہے, دو صدر ٹھیک سے پڑھنے لگتے ہیں, کیسے رہبری کریں گے ایسے علماء, کتنی شدید محنت مطلوب ہے علمی صنعت پختہ ہو, دل بالکل صاف ہو, صبر و تقوی کی صفت سے آباد ہو, تواضع ہو, ادب بڑوں کا ادب ہو, من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل علماءنا فليس منا. اللہ تعالیٰ اللہ بہت جزائے خیر دے کہ آپ ایک بہت معمولی سے مسافر کے بات سننے کے لیے جمع ہو گئے. چند منتشر سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, کوئی بات خلاف ادب ہو اللہ کے واسطے معاف فرما دیجیے, اور دعاؤں سے نوازیے. ہم بہت سخت ترین حالات میں اس وقت انڈیا میں جی رہے ہیں, خوف کا عالم ہے, ظلم ہے, بخش ہے, وہ جن چیزیں ہیں جن کا ہم دوسرے ملکوں میں تذکرہ سنتے تھے. یہ اندازہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں تھا کہ انڈیا بھی اسی رستے پہ پہنچ جائے گا. اب تو وہاں یہ حالات ہیں, شاید لوگ بوسنیا کو اور روہنگیا کو بھول جائیں, لیکن اللہ کا دعا کیجیے کہ مقابلے میں آپ کے بھائی کھڑے رہیں, ہمیں استقامت نصیب ہو, اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے. تو انہیں خطرات کے پیچھے بہت ہی روشن امکانات ہیں, ایسے امکانات ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے گی. یہ کیا ہو گیا کہ اس ملک سے جو شرک و کفر کا عالمی مرکز تھا, وہاں کے جبے جبے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا نکلنے لگے. وما ذلك على الله العظيم ولعل الله يحدث بعد ذلك واخر دعوانا عن الحمد لله. صباح حضرت بلوت پر کیا واقعہ ہے؟
مجھے آپ مدینہ میں پڑھتے تھے تو حضرت شیخ نے وہ پان وغیرہ کو آپ کی وہ تربیت کے سلسلے میں وہ پان وغیرہ تو
اور ایک دو سنا ہوا گیا آپ نے, پان والا واقعہ تو مجھے یاد نہیں آ رہا, میں تو پان کے نکالتا ہوں.
حضرت شیخ کے جو
کیا مانا تھا آپ نے, کیا یاد دلا دو عظیم ہستیاں اس وقت مدینہ منورہ میں تھیں جب اللہ نے مجھ کو وہاں پہنچایا, اور میرے مدینے جانے سے صرف 15-20 دن پہلے شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی نیت سے مدینے پہنچے تھے, اور جب میں وہاں اپنی تعلیم مکمل کر کے حضرت والی صاحب کے حکم سے واپس آیا انڈیا, تو میرے واپسی کے 8 دن کے بعد حضرت کی وفات ہوئی. یہ پوری مدت حضرت کی نگرانی نصیب ہوئی, کاش میں اس کی قدر کر لیتا. میں برسرعام اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے قدر نہیں کی, ورنہ میں آج اتنی پستی میں نہ ہوتا. ایک واقعہ سنا تھا شیخ کی نگرانی میں, آپ کو حیرت ہوگی, میں پہلے ہی سال میں اچھا دوسری شخصیت وہاں حضرت بڑا سعید احمد خاں صاحب مہاجر مدنی کی, میں ان کو کیا بتاؤں کہ وہ کیا شخص تھے. حضرت والد صاحب نے مجھے لکھا تھا حضرت معافیت خاں صاحب کے بارے میں کہ تم ایسی جگہ پہنچ گئے ہو جہاں رسول اللہ کی ہیں اور نائب رسول قدر جگہ. میں حضرت معافیت خاں صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا, ایک ایک دن دیتا تھا کہ اچھے بنا کروں, ایسی عبادات, ایسی نماز, ایسا محمد کا غم, ایسی دعائیں, ایسا توکل, ایسا تقوا, ایسے اخلاق, ایسی تواضع, تو بہت شفقت فرماتے تھے. تو میں ان سے متاثر ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سال میں نے چھٹیوں میں جماعت میں نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن میں میرا پاسپورٹ بھی چلا گیا ویزا لگنے کے لیے، سوڈان کے لیے تشکیل ہوئی تھی، اس بیچ میں حضرت والد صاحب پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا لکھنؤ میں جوبن میں انڈیا میں، تو اس کا خبر آئی تو حضرت معصوم خان صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم فوراً انڈیا جاؤ تاکہ والد صاحب کی خدمت کر سکو، تو میں چلا گیا۔ اگلے سال جب پھر چھٹیاں آئیں تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے وہاں تک جانا چاہیے، میں چلا گیا۔ پوری چھٹیاں ڈھائی تین مہینے کی میں نے جماعت میں گزاری، پھر واپس آئی۔ اصل بات مدینہ میں حضرت شیخ عزیز کی روزانہ مجلس ہوتی تھی، تو میں جماعت سے واپس آنے کے بعد مجلس میں حضرت معمول پہنچ گیا، اس کے بعد لوگ مسافہ لائن لگا کر کرتے تھے، میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں قریب تک پہنچا، سلام کیا حضرت کو، حضرت نے مجھے دیکھا تو حضرت نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، مسافہ نہیں دیا۔ اب مجھے ڈر گیا اور میں تو حضرت جی ہو گیا ہے، میرے پاس کتنے ہیں، پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا حضرت بڑے خوش ہوں گے اور حضرت تو ناراض۔ اب سنو کیا جملہ کرنا، کہا تیرے بابا نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے اور تیری اصلاح اپنے بابا کی خدمت میں ہے، مجھ سے پوچھتا تو میں تجھے جماعت میں کبھی نہیں جانے دیتا، تجھ سے کہتا گھر جاؤں اور چھٹی کے آخری دن تک اپنے باپ کی خدمت کرو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے بہت روتے ہوئے حضرت معاف کرنا، تب حضرت ہاتھ کیا کھولے، مجھے لپٹا لیا، میں قدموں سے گر گیا، خوب پھوٹ پھوٹ کے رو گیا۔ پھر حضرت کا مزاج تھا، جن لوگوں نے دیکھا ہے حضرت کو بلایا، اپنا خادم بھائی اپنا سال کی طرح کہ خادم کا نام تھا حضرت، اب وہ افریقہ کی مٹھائی جو کراچی کی دال موڑ مجھے سب نکال نکال دیا، خوب بہت سا مجھے تحفہ دے کر بھیجا۔ میں نے دوست کیا یہ دیکھ لیجیے ہر کوئی دن کے بعد اللہ کو ناراض کر دیا کرو گے، ہمیں بڑی دعوت بھی کی ہے اور بات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیا کرو تاکہ یہ سب ملے ہم کو، ہمارے جو ہاسٹل کے ساتھی تھے۔ واقعی یہ سال میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بہت اچھے ایسی نگرانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں کوئی کتاب پڑھی جا رہی تھی تو حضرت مولانا مولانا ابراہیم پانور صاحب سمجھ جائیں گے کہ کون سی کتاب، اس کتاب میں تذکرہ آیا کسی بزرگ کا کہ ان کے شیخ کا اغالدان جانتے ہیں نا، جس میں تھوکا جاتا ہے پان کھا کے اس کو تھوکا جاتا ہے، وہی والا واقعہ آپ کے ہیں، وہ خادم کے حضرت کسی بزرگ کے وہ غالدان لے گئے باہر دھونے کے لیے، اور دھونے کے بجائے وہ پی لیے۔ اب میں ایک ینگ نوجوان لڑکا نظرے کو پارے سما حضرا کا پانا ہوا اور پھر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا جو ہمارے اہل حدیث حضرات کے مرکز، اب میں نے یہ سنا تو غالدان پی لیا، اب مجھے اپنی وامٹنگ روکنی مشکل ہو گئی اور بھاگا۔ اب میں نے سوچا کہ جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی تب تک میں اس میں ڈسپل ہوں، یہ نہیں سوچا کہ حضرت شیخ کے پاس آنا جانا چھوڑ دوں گا، لیکن یہ کتاب جب تک پڑھی جائے گی کہ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوگی، میرا ڈائجسٹو سسٹم اتنا اچھا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتی ہے بزرگوں کی فراست۔ تین دن تک میں شہر کی مجلس میں نہیں گیا، چوتھے دن میں یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا ہوا کچھ نوٹس دے رہا تھا کہ هاي هاي ملك عبد الحفيظ كان لما طلع عليه يقول الشيخ كي خليفته هو مجھے لائبریری کے اندر داخل ہوتے ہوئے اور کسی کو تلاش کرتے ہوئے نظر آئے سیدھے ہمارے پاس پہنچے جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا میں دل سے گھبرا گیا حضرت بس یہ کہا کہ وہ حضرت نے آپ کو بلایا ہے فوراً یاد کرنا ہے میں جلدی سے اپنے کاغذات سمیٹے اور میں ان کے ساتھ فوراً انہیں گاڑی میں بیٹھ کر مدینہ آ گیا ہماری یونیورسٹی 6 کلومیٹر دور تھی مدینہ سے راستے بھر وہ بالکل خاموش ہے میں بھی خاموش ہوں ڈرتا رہا کہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہاں پہنچا تو حضرت شیخ نے سب کو کمرے سے نکال دیا بالکل تخلیہ میں اور شیخ کے پاس حاضر ہوا تو شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا حالانکہ میں نے کسی سے نہیں کہا تھا میں تمہیں آنے کے لیے خاموش بالکل مجرم کی طرح کھڑا رہا پھر شیخ نے فرمایا ہر بات عمل کرنے کی نہیں ہوتی پیارے پیارے تو مجھے چھوڑ دے گا میں تجھے نہ چھوڑوں گا تیرے بابا نے تجھے میرے حوالے کیا ہے آتا رہے اگلا جملہ سنو آتا رہے دونوں کو نفع ہوگا میرے آنے سب کو نفع ہوگا یہ ہے تباہ یہ ہے ابدیت آنا بچو آتا رہتا ہے پھوٹ پھوٹ رویا میں قدموں پہ گر گیا اور بالکل میرے اگر معاف ہوگا تو ایسی نگرانی ایسی شفقت اور برابر نگرانی رکھنا ہے جہاں میں کیا ہوا حضرت کو میں بتاتا تھا کہ امتحان شروع ہو رہا ہے خدا فرمائی میں تو نہیں کبھی ذکر کرتا تھا کہ میں پاس ہو گیا لیکن ان کو یاد رہتا تھا امتحان کب ختم ہوگا اگر جس دن امتحان ختم ہوا اس دن پہنچا ہو گیا ختم نتیجہ آ گیا کہ میرا آخری وائوا ہونے والا تھا ٹف امتحان ہوتا تھا 7 گھنٹے تک چلا میرا امتحان 7-8 ہزار اسٹوڈنٹس کے سامنے اور 200-150 اساتذہ کے سامنے وہ امتحان ہوتا تھا بڑا سخت تو حضرت شیخ کو اتنی فکر تھی کہ اپنی اہلیہ مقدمہ مولانا طلحہ صاحب کی والدہ کو یہ کہا وہ اس وقت وہیں آئی ہوئی تھی یہ کہا کہ جاؤ اور مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ جب دروازے بند ہونے لگے تو باہر نکل کے بیٹھ جانا جب تک سجاد کی امتحان کا نتیجہ نہ آ جائے تب تک وہاں سے ہٹنا مت دعا کرتی رہے اللہ اسے کامیاب اور جب میری کامیابی کا اعلان ہوا تو میں میری آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اعلان یہ ہوا کہ نہ صرف سعودی عرب یونیورسٹی کی تاریخ میں بلکہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی تمام یونیورسٹیوں کی تاریخ میں اتنا شاندار رزلٹ کسی تعلیم کا نہیں آیا یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ان کی محبتیں ان کی محبتیں ان کی توجہات ان کی دعاؤں کا فائدہ اے نوجوان علماء کو میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے واسطے زندگی میں اپنے آپ کو اس چیز سے محروم مت کرو آپ کچھ کر لو کتابیں لکھیں مدرسوں کو سنبھالیں اداروں کو چلائیں جماعتوں تنظیموں کی قیادت کریں ملک میں مسلمانوں کے مختلف مسائل کی ذمہ داری سنبھالیں گورنمنٹ سے ڈائیلاگ کریں اتھارٹی سے گفتگو کریں مساجد کو سنبھالیں سب کریں مگر کسی نہ کسی ایک صاحب دل کے قدموں سے لگے رہیں ڈھونڈیے تلاش کیجیے بغیر اس کے کچھ حاصل نہیں آئے کچھ حاصل نہیں آئے واللہ میں بہت تجربوں سے گزرا ہوں کہانی بہت لمبی ہے اللہ نے عالم عرب کو گھمایا عرب کی فقرین مختلف شہیدیں مختلف علماء اور سب کے استفادے کا موقع دیا سب کی قدر سے میرے دل کو بھر دیا مختلف جماعتیں مختلف حلقے مختلف اہل قلم اسمبلی کی بڑے بڑے انقلابی رہنما سیاسی لیڈر بدل بسیار خوبان دیدم ولیکن تو چیزیں دیدنی. یہ جو اہل اللہ ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا کافی نہیں ہے. ان کو دیکھ کر اللہ چاہتا ہے کہ جو رسول اللہ کیسے رہے ہیں, پھر صحابہ کی محبتیں, صحابہ کی اطاعتیں, صحابہ کی وفاداریاں کیا نہیں ہوگی جب یہ ایسے ہیں جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. اس لیے الحمدللہ حضرات میں یہ ذوق ہے جہاں تک میں جانتا ہوں, لیکن اس کو بڑھتے چلے جائیں گے جشنے کے لیے پیاس. اس میں آپ کسی بھی لائن میں کام کر رہے ہیں, یہی تو شیخ الحدیث حضرت امام زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچا جو گھر جاتا ہے سکول میں اس کا یہی میں پیاس تھا. سیاسی نظام بھی وہاں آتے تھے, مشورے اور دعاؤں کے علماء آتے تھے, طلباء آتے تھے, مشائخ آتے تھے, خانقاہ والے آتے تھے, سب وہیں آ کر جڑ جاتے تھے. کیسا منظر ہوتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کبھی دیکھا تھا کہ شیخ کے پاس کون کون لوگ آتے تھے, اور ہر ایک کو شیخ ایسی محبت دیتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ محبوب میں ہی. یہ خاص سنت نبوی تھی. تو یہ جو اہل دل ہے نا, یہ اہل دل بس اب تو اللہ صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے ہماری ناقدری سے, اس لیے اہل دل کم ہوتے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر شرط ہو گئی تو ہمارا کوئی اٹھانے حال نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے. آپ حضرات کو ایک بار پھر دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات میرے لیے اللہ کے واسطے دعاؤں کا اہتمام کریں. مجھے اللہ نے قریب سے بہت کچھ دکھا دیا, بڑے سستی کاہی بے طلبی ناقدری اس نے بہت محروم کر رکھا ہے. اب تو بتائے زندگی کی شام ہو چکی ہے, نہیں معلوم کتنے دن باقی ہیں. جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ رکھے, اور جب وقت مقرر آئے تو اللہ تعالیٰ آسان موت دے کر ایمان کے لیے اپنے پاس بلا دے. سبحان اللہ اللهم صل على وعلى آل سيدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فلا تجعلنا من الكافرين, فلا تجعلنا من الكافرين, فلا تجعلنا من الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها وقولها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا التي فيها معاشنا التي فيها معاشنا. اللهم أنت لا كافر بها تقول بها شكرا اپنے کرم سے ہم ہمارے علم میں رسوخ, ہمارے عمل میں صلاح, ہماری نیتوں میں اخلاص عطا کرنا. اللہ ہمیں عظیمت نصیب فرما, ہمت نصیب فرما, اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما, استقامت نصیب فرما. اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, اللہ ظاہری و باطنی تمام گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دے, ہماری جان چھڑا دے. اللہ صبح تو توبہ کرتے ہیں شام ہوتے وقت تک ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ایسی توبہ عطا فرما جو کبھی ٹوٹے گا. اے اللہ یہ آپ کے نیک بندوں کا مجمع ہے, اللہ نیک بندوں کا مجمع ہے, آپ کے بہت اچھے بندے یہاں جمع ہیں. اے رب کریم یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں, ان کی خدمت میں لگے ہیں, مساجد کے ادارے سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ ان کی ہمتوں کو بلند فرما, ان کی کوششوں کو ناکام کامیاب فرما. اے اللہ شیطانی وسائل سے ہم سب کی حفاظت فرما, نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے درمیان ان سب تفیم فرما, اللہ ہمارے بین قلوبنا واصل ذات بیننا وجعلنا هداة مهتدین. اے اللہ اس ملک کے جو مقامی باشندے ہیں اللہ ان کی خدمت کر دیں اور ان کو اسلام کی طرف محبت سے بلا دیں، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ رب کریم دین کی حفاظت کے لیے بھی اور دین کی اشاعت کے لیے بھی اور دین کی اقامت کے لیے بھی اپنے بندوں کو قبول فرمائیں، ان کے گھر والوں کو قبول فرمائیں، اللہ ان کی فیملیز کو قبول فرمائیں، ان کے والدین اور اولادوں کو قبول فرمائیں، ان کے شاگردوں کو قبول فرمائیں، ان کی ادارہ تنظیم و جماعتوں کو قبول فرمائیں۔ اے اللہ مجھے ہند، اللہ اس وقت شدید نفرت کی آگ بھرتی ہوئی ہے، اپنے کرم سے اللہ اپنے کرم سے اس آگ کو بجھا دیجیے۔ کل کام کرونا اطفاء اللہ اللہ اس آگ کو بجھا دیجیے، اللہ اس آگ کو بجھا دیجیے۔ اے رب کریم ہم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے پورے اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما، اور اللہ ہر طرح آپس میں محبت کا اور ایک دوسرے کے تعاون کا اللہ رشتہ ہمارے درمیان قائم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ
تو واقف ہے ہمارے ملک میں علماء کے اندر جو تفریق ہے اس وقت، اس کے اوپر بہت غم ہوتا ہے، لیکن وفاق العلماء اکثر جمع علماء سے جو بات ہوتی ہے وہ ہماری جمعیت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں۔